جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزا، ناز دوا اٹھائے کیوں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلواتوں و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ ایمان کی جان ہے۔ ہر مسلمان کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہر شے سے بڑھ کر محبت کرنی ہے، اور محبت کا تقاضا ہے کہ جان نثاری کی جائے، وفاداری کی جائے، اپنا سب کچھ تن من دھن فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کی مستاق ہم بن جائیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں۔ تو کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیاں اس شعر کی بالکل مصداق تھی کہ وہ اپنا سب کچھ حضور پر قربان کرنے کے بعد بھی یہی گویا کہا کرتے تھے، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یہ ایک جا کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، پیارے آقا کے قدموں پر لا کر رکھ دیا، اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر ہجرت کر لی، گھر بار خاندان سب چھوڑ دیا، اور جنگوں میں غزوات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح جاں بازی کے ساتھ حاضر ہوئے کہ اپنی جان جو ہے وہ ہتیلی پہ رکھی ہوئی ہے، اور جان دینے کا بھی ان کا ذہن ہے، اور کئی صحابہ نے شام شہادت بھی نوش کیا۔ تو یہ وہ بات ہے کہ کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کس جان نثاری کا ثبوت دیا ہے، کس وارفتگی کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نثار ہوا کرتے تھے۔ آج اس کے کچھ واقعات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ محمد منعم اتاری مدنی، غلام محی الدین اتاری مدنی تشریف فرما ہے۔ موضوع ہے کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ صحابہ کرام کی ایک طویل لسٹ ہے کہ جس میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی جان نثاری کے واقعات رقم کیے ہیں۔ تاریخ اس بات کی شاہد عادل ہے کہ صحابہ کرام کا جان نثاری کا انداز کیا تھا۔ منیم بھائی، ہم اگر ابتداء اسلام میں دیکھتے ہیں تو ابتداء اسلام میں بھی یہ واقعات ہیں، پھر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو غزوات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد نبی پاک کے ظاہری وصال فرما جانے کے بعد بھی، خلفائے راشدین کے دور میں بھی، اور آج تک مسلمانوں کا یہ جذبہ ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے کہ جو قوم مسلم کو زندہ کیے ہوئے ہے کہ کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اپنے آقا پر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ یہاں قابل ذکر بات ہے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بڑے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دین کی خدمت کے لیے حضور کی محبت میں اپنی جان کی قربانی پیش کی، سختیاں برداشت کی۔ میں چاہوں گا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نثاری پر آپ کچھ کلام فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام نے جس طرح جاں بازی کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا ہے، ہر محاذ پر ساتھ دیا ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے انبیاء کرام کے جو ساتھی تھے، ان کے جو حواری تھے، ان لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کرام کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کیا ہے، لیکن جس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور آپ کے حکم پر ہر محاذ پر لبیک کہا، یہ اپنی مثال آپ ہیں، ان میں کئی صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے بڑی سختیاں برداشت کی ہیں، کئی صحابہ کرام ایسے تھے جن پر ظلم و قہر کے جو ہے وہ پہاڑ توڑے گئے، ان پر جبر و قہر کی جو ہے وہ آندھیاں چلائی گئیں، اور ایسی ایسی سخت مصیبتیں، تکلیفیں، اذیتیں آئیں کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر بھی آتی تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، بڑی یعنی انہوں نے مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ ان میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بہت بڑا نام ہے تاریخ اسلام میں، یہ ایک بہت بڑا نام ہے، اور جب بندہ ان کی جو شہادت کے واقعات ہیں اور جو ان پر ظلم و ستم کیا گیا اور ان کو جو تکلیفیں دی گئیں، جو اذیتیں دی گئیں، ان کو جب بندہ پڑھتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بندہ کانپنے لگ جاتا ہے کہ ان ہستیوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ علامہ ابن اثیر جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر جو ہے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو جو تکلیفیں دی گئیں، ان کے والدین کے جو ساتھ جو ظلم کیا گیا وہ بھی ایک المناک باب ہے۔ آپ کے جو والد تھے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بڑی تکلیفیں دی گئیں، مکے کی جو ہے وہ تپتی ہوئی ریت کے اندر اور سخت کڑکتی ہوئی دھوپ کے اندر جو ہے ان کو مکے کے اندر جو ہے ان کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے گزرا کرتے تھے تو ان کو صبر کی تلقین بھی کیا کرتے تھے اور جنت کی بشارت بھی دیا کرتے تھے، یعنی اتنی تکالیف کے اندر ان کو دیکھ کر، حتیٰ کہ انہی مظالم کے اندر، انہی صعوبتوں کے اندر، انہی مشقتوں کے اندر، انہی جو ہے وہ اذیتوں کے اندر آپ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے بعد دیکھیں، اب یہاں تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوا، اس کے بعد آپ کی والدہ حضرت سمیہ بنت خباب، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا اور ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا وہ بھی ایک المناک باب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، ان کو مکے کے چوک میں ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اس نے جو ہے وہ بڑی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ شہید کیا، اور یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں جن کے خون کی وجہ سے جو ہے وہ مکے کی سرزمین لالہ زار بنی، سب سے پہلے یعنی ان کو شہید کیا گیا، اور ان کو جتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، جب بندہ پڑھتا ہے نا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بندہ دیکھتا ہے کہ یعنی اس عالم کے اندر ان کو اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ اب یہ تو تھا شہادت کا معاملہ، اس سے پہلے بھی ان کو بڑی تکلیفیں دی جاتی تھیں،
آپ کو جو ایمان لانے کی پاداش میں،
ایمان لانے کی وجہ سے ان کو بڑی تکلیفیں دی جاتی ہیں اور کہا جاتا کہ اسلام چھوڑ دو، لیکن یہ بوڑھی تھی، ضعیفہ تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا پایا استقلال دیکھیے، اسلام پر استقامت دیکھیے کہ ایک قدم بھی آپ نے پیچھے نہیں ہٹایا، آپ کو جو ہے وہ یعنی گرم ریت پر لٹایا جاتا اور آپ کو جو ہے وہ کنکریوں پر ڈال دیا جاتا تھا۔ عرب کی گرمی تو ویسے مشہور ہے اور تپتے ہوئے صحرا اور وہ بھی کنکریوں پر لٹا دیا جانا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی دہکتی دھوپ کے اندر، بڑی جو ہے وہ کڑکتی دھوپ کے اندر جو ہے وہ آپ کو لوہے کی ذرہ پہنا کر کھڑا کر دیا جاتا تاکہ دھوپ کی وجہ سے جو وہ لوہا ہے وہ تپ جائے اور اس کی تپش کی وجہ سے آپ کو اذیت پہنچے۔
یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں یقیناً یہ ایسے دردناک بات ہے، میں مدنی چلے کہ ناظرین کو یہاں پر اپنے ساتھ انگیج کرنا چاہوں گا، آپ غور کریں کہ یہ لوہے کا لباس اور پھر تپتی دھوپ، عرب کی تپتی دھوپ اور پھر کنکر، آپ ذرا غور کریں، یہ صرف سنتے ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اور ہماری کیفیت تبدیل ہو رہی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو سزائے دی گئی وہ کس لیے؟ کہ وہ محمد رسول اللہ کا نام لیتے تھے، وہ لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی بات کیا کرتے تھے۔ تو آج ہم یہ سن رہے ہیں، ان کو یہ تکلیفیں اسلام کے لیے دی گئی، اور اسلام آج ہم تک جو ہے بڑی آسانی سے پہنچ گیا اور ہم مسلمان ہیں، تو کیا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اس بات کا بھی تقاضا نہیں کرتا کہ اب ان ہستیوں کو خراج تحسین پیش کریں؟ ان کا جب ذکر کیا جائے تو ہم اپنے اندر بھی کچھ درد محسوس کریں اور اسلام کے لیے کچھ کر گزرنے کا، اسلام کی خدمت کا کچھ کام کرنے کا، دین کی تبلیغ کا کچھ کام کرنے کا ہمارا ذہن بن جائے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، سوچ کے ساتھ اگر ہم منیم بھائی کی باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ جی منیم،
اب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والدین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میں نے بیان کر دیا، اب اس کے علاوہ آگے دیکھیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ یعنی دہکتے ہوئے کوئلوں پر، انگارہ کہا جاتا ہے، اس پر لٹا دیا جاتا تھا، ان پر لٹا دیا جاتا تھا، اور ایک مرتبہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے اور آپ نے زور سے، جب آپ کو تکلیف ہوئی نا تو آپ نے زور سے کہا یا رسول اللہ،
اللہ
یا رسول اللہ کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوئے، اور جب ان کی یہ حالت دیکھی، یہ کنڈیشن دیکھی کہ انگاروں پر ان کے جسم کو لٹایا ہوا ہے، جس تکلیف کے عالم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود صدمے سے چور چور ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ارشاد فرمایا تھا، یا نار کونی برنا وسلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم، فرمایا آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلام شانتی والی ہو جا عمار پر جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہو گئی تھی. تو یہ جو باتیں ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ظلم کیا گیا, اب یہاں پر یہ غور کیا جا سکتا ہے کہ یہ ظلم کیوں ہوا, یہ کس وجہ سے ہوا, اسلام لانے کی پاداش ہوا. اب یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ان لوگوں نے دین بچانے کے لیے, تاکہ یہ دین بچ جائے, دنیا والوں تک پہنچ جائے, دین کی خاطر راہ دین میں اتنی مصیبتیں مشقتیں برداشت کی, اور کس وجہ سے برداشت کی, آقا علیہ السلام کی محبت میں برداشت کی.
یعنی آپ یہ غور کریں نا, جب حضور کا وہاں سے گزر ہوا اور اس تکلیف میں دیکھا اور انہوں نے پکارا یا رسول اللہ, پیارے آقا کی رحمت جوش میں آئی اور فرمایا یا نارو کونی بردم وسلام علی عمار, یہ جو فرمایا. اب آپ دیکھیں اس کے یعنی تکلیف ہے, حضور کو پکار رہے ہیں, گویا کہ ان کے اپنے اندر کا درد یہ نہیں تھا کہ آقا یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں سمجھا رہی ہے, جیسے بڑی پیاری بات منیم بھائی نے کہی ہے کہ دین بچانے کے لیے, اپنا عقیدہ درست رکھنے کے لیے, اپنے نظریات درست رکھنے کے لیے, اس دین کو رہتی دنیا تک پہنچانے کے لیے, قائم رکھنے کے لیے انہوں نے تکلیفیں برداشت کی. تو کیا آج اسلام کے ماننے والے اپنے اسلام کی دعوت, اپنے دین کی دعوت, نیکی کی دعوت, اس کے اعمال کو اپنا کر اپنے کردار کے ذریعے, اپنی زبان کے ذریعے ہم اس آسانی کے دور میں بھی نہ کریں؟ تو ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے. پھر ایک اور بات غلام محی الدین بھائی, انگاروں پر پیٹھ کا رکھ کر اور پھر اس تکلیف کا برداشت کرنا. میں اور آپ غور کریں, بقر عید کے دن جب یہ کباب بوٹی سیکے جاتے ہیں تو دور ہوتی ہے کباب بوٹی, مگر وہ بھی چند منٹوں میں سیک جاتی ہے. آپ ذرا غور کریں کہ چند منٹوں میں دور رہ کر بوٹیاں سیک گئی, تو جس شخص کی پیٹ کو کوئلے کے اوپر رکھ دیا گیا, ارے وہ صحابہ بھی ہیں کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی پیٹ کی چربی کے پگھلنے سے آگ کے وہ کوئلے جو ہے وہ بجھ جایا کرتے تھے. اتنی تکلیفیں دی گئی, کس لیے؟ کروں کیا, کروڑوں جہانی آقا آپ کے لیے سب کچھ قربان ہے. انہی میں سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے غلام محی الدین بھائی, انہوں نے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دین کے لیے حضور کی محبت میں بڑی تکلیفیں برداشت کی. ان کی جان نثاری کے وفاداری کے کچھ واقعے کو آپ بیان کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ بطور خاص جو ابتدا اسلام میں ایمان لے کر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے, ان پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے گئے کہ جو اگر آج ہم وہ پڑھتے ہیں اور ان کی سیرت دیکھتے ہیں تو یقین جانیے کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اصل بات دراصل یہ ہے کہ محسن بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کے دلوں کو ستھرا بنا دیا,
اور حضور کا اور پھر تو ایمان ہے نا, حضور
عشق ہی ایمان ہے, اور اس عشق رسول کی برکت سے قرآن پاک نے صحابہ کرام سے اس طرح خطاب کیا, والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ ایمان والے ہیں کہ جو اللہ سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کرتے ہیں. یہ محبت ان کو ملی کہاں سے؟ دامن مصطفیٰ سے, دامن مصطفیٰ سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے.
ایمان ملا ان کے صدقے,
جی
قرآن ملا ان کے صدقے,
واو کیا ہے جو ہم کو ملا نہیں, سب کچھ ملا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے. تو بات دراصل یہ ہے کہ اس طرح اذیتیں تکلیفیں, یقیناً ان میں درد ہے, تکلیفیں اذیتیں, لیکن جو عشق رسول کی لذت ہوتی ہے نا وہ ان ساری تکلیفوں پر غالب آ جاتی ہے.
بہت خوب.
اور صحابہ کرام میں کئی ایسے تھے کہ جو یہ کہتے تھے ہم یہاں پر پھانسی پر لٹکنا گوارا کر سکتے ہیں, تم ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, لیکن ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ محبوب اپنے بستر پر ہوں اور ان کو وہاں کانٹا چھو.
اللہ,
ایسی محبت اور ایمان ایسا نقش ہو گیا تھا ان کے دلوں میں, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صدقہ تھا. اب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ اچھا, جیسے ہمارے منیم بھائی نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا, تو حضرت عمار بن یاسر بھی اسی دن ایمان لائے جس دن حضرت صہیب رومی اسلام لے کر آئے.
سبحان اللہ.
اور یہ دونوں اسی غرض سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے مختلف جہتوں سے, کوئی اس طرف سے حضرت عمار, دوسری طرف سے آئے حضرت
صہیب, تو روم سے آئے,
روم سے آئے.
اللہ.
لیکن یہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آئے تو دونوں ایک دوسرے سے ملے, ملاقات ہوئی, تو دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ تم کس وجہ سے آئے ہو, تو دونوں کی غرض ایک تھی کہ ہم اسلام لے کر آئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تاکہ اسلام کا کلمہ پڑھ کر جو ہے ہم اسلام قبول کر لیں. تو اب غرض دونوں کی ایک تھی, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے, دونوں نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے, اور پھر اسی عادت کے مطابق کفار مکہ نے, مشرکین مکہ نے ان دونوں پر ظلم و ستم کیے, جس طرح عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق انہوں نے بتایا. یہی ظلم و ستم حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ, ان کے تو اپنوں نے ظلم کیا, یہ روم کے رہنے والے تھے, تو ان کے لیے تو کفار مکہ کا ظلم اور پھر ان کے اپنوں کا ظلم،
گئے تو
ظلم بالائے ظلم ان پر ہوا اور تکلیفیں دی گئیں، اذیتیں دی گئیں، پھر جب یہ اذیتیں کافی بڑھ گئیں اور تکلیفیں بڑھ گئیں تو پھر ہجرت کا حکم نازل ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے، تو آپ جو ہے جب سفر ہجرت پر نکلے اور آپ مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے تو اب ان کے پیچھے کئی کفار مکہ، مشرکین مکہ اور ان کے قوم کے لوگ آ گئے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے، ان کا تعاقب کیا، ان کو پکڑ لیا، گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گئے، تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جان نثار اور جاں باز صحابی رسول ہیں، اور یہ ان کا ایک ان میں یہ خصوصیت تھی کہ یہ ماہر تیر انداز تھے،
اللہ
انہوں نے فرمایا کہ تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں، میں صہیب ہوں جو ماہر تیر انداز ہے،
سبحان
میرے ترکش سے جتنے بھی تیر ہیں سب ختم ہو جائیں گے، اور جب میرے تیر ختم ہو جائیں گے تو میں پھر تلوار سنبھالوں گا،
اللہ
جب تک تم مجھے نہیں پکڑ سکو گے اور مجھ تک نہیں پہنچ پاؤ گے، جب میری لڑتے لڑتے تلوار بھی گر جائے تب تم سے جو ہو سکے کر لینا،
اللہ
تو میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اس سے باز رہو، میرا مکے میں اتنا مال ہے اور وہاں میری دو کنیزیں بھی ہیں، دو باندیاں بھی ہیں، تم وہ سارا مال لے لو اور مجھے ہجرت کے لیے جانے دو مدینہ طیبہ، تو انہوں نے اس بات پر جو ہے رضامندی ظاہر کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، تو انہوں نے سارا مال جو مکے میں ان کے پاس تھا، یہ بڑے خرچ کرنے والے ثابت تھے اور اس لیے خرچ کرتے تھے کہ ان کے پاس مال بہت تھا،
سبحان اللہ،
انہوں نے اپنا سارا مال و متاع اور دو باندیاں دو کنیزیں ان مشرکین مکہ کو دیں اور پھر یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اب یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ حاضر ہوئے مدینہ میں، اب یہاں محبت اور عشق کی بات، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی صورت کو دیکھا اور کہا کہ تم نے بڑے نفع کی تجارت
سبحان اللہ،
تم نے بڑے نفع کی تجارت کی۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں کوئی وہ ہے جو اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی رضا چاہنے میں،
سبحان
اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اچھا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھجورے تناول فرما رہے تھے،
سبحان اللہ،
تو حضرت صہیب رومی کہتے ہیں کہ میری ایک آنکھ دکھنے آئی تھی، ایک آنکھ میں تکلیف تھی، آنکھیں دکھ رہی تھیں، تو میں بھی کھجور کھانے لگا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کر، تو حضور نے فرمایا صہیب آنکھیں دکھ رہی ہیں، ایک آنکھ تمہاری تکلیف میں اور تم کھجورے کھا رہے ہو،
اللہ،
عرض کیا رسول اللہ جو آنکھ صحیح ہے نا اس طرف سے میں کھجورے،
سبحان اللہ،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کیسی جان اثاری تھی کہ ظلم و ستم برداشت کیا
مکے میں، ظلم و ستم
برداشت کیا، اور پھر جو مال ان کے پاس تھا، جو مال و متا تھا، وہ سب قربان کر کے حضور کی بارگاہ میں،
تکلیف بھی تو ایک تکلیف ہے نا کہ اپنا آبائی گھر، اپنا آبائی خاندان، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے، تو یہ اگر ہم کہیں نا، آپ یقین کریں صحابہ کرام علی رضوان کے یہ جذبات جو تھے وہ اس کا اظہار ہوا کرتا تھا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اپنا مال قربان کر رہے ہیں، گھر بار قربان کر رہے ہیں، مگر صرف اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور ان کے رب عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کاش ہمیں بھی یہ جذبہ مل جائے۔ کچھ کالز ہیں، کالز لے لیتے ہیں، اس کے بعد مزید موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ جی،
میرا سوال یہ ہے کہ غزوہ احد میں صحابہ کرام کی جانثاری کا کوئی واقعہ بیان کریں۔
غزوہ احد میں صحابہ کرام کی جانثاری کے حوالے سے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ ایک سوال اور دیجیے گا۔
میرا یہ سوال ہے کہ کسی صحابی کا واقعہ ہے کہ فرشتوں نے ان کے جنازے کو غسل دیا، کیا یہ واقعہ درست ہے؟
بالکل یہ واقعہ درست ہے۔ انشاءاللہ غزوہ احد والا واقعہ آپ بیان کریں گے یا آپ بیان کر رہے ہیں؟
غزوہ احد کرنے بیان کر،
ٹھیک ہے، آپ بیان کر دیجیے گا۔ جن کو غسل دیا گیا ان صحابی کا واقعہ بڑا ہی پیارا ہے، حضرت سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے پیارے صحابی ہیں، ان کی یوں سمجھیے ان کا نکاح ہوا اور اسی رات اعلان ہوا کہ اب جو ہے وہ غزوے کے لیے جانا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جان نثاروں کو بلوایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ آواز آئی تو آپ فوراً ہی میدان جہاد کی طرف روانہ ہو گئے اور جنگ میں آپ نے شرکت کی اور جہاد میں لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، شہیدوں کی لاشیں جمع کیے جانے لگے تو سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ پھر کچھ دیر بعد دیکھا کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ملی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو فرشتے جو ہے وہ غسل دینے کے لیے لے گئے تھے، اور پھر حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ کا لقب ملا اور اس طرح جو ہے ان کی شہادت ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی زوجہ سے قربت کے بعد شوق شہادت میں بغیر غسل کیے ہی جنگ میدان جنگ میں تشریف لے آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کو یہ اعزاز دیا اور آپ کو غسیل الملائکہ کا لقب ملا۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ اس واقعے میں درس کتنا پیارا ہے کہ انہوں نے لمحہ بھر کی دیر کو برداشت نہیں کیا، یعنی وہ اس تاخیر کو برداشت نہیں کر رہے کہ اللہ کے نبی نے بلایا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے تو اب میں فوراً چلا جاؤں، اور ان کو یاد ہی نہ رہا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، شہادت کا جام پی گئے اور پھر وہ کتنا بڑا مقام ان کو ملا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے مجھے اور آپ کو جذبہ ایمانی، جوش ایمانی نصیب فرمائے۔ غزوہ احد کا کوئی واقعہ آپ بیان کرے کسی صحابی کی جان ساری کا۔
جی، حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ملتا ہے کہ چونکہ اس غزوے میں مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچی اور دونوں طرف سے
کئی صحابہ شہید ہوئے،
حملہ ہوا اور کم و بیش 70 کے قریب صحابہ کرام جام شہادت نوش کر گئے۔ تو اب حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے بڑی جان ساری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ اچھا، اس میں یہ ہوا کہ اچانک شیطان نے یہ خبر پھیلا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اب جب یہ خبر سنی نا صحابہ کرام نے، تو کسی نے اپنی تلوار چھوڑ دی، کوئی وہیں بیٹھ گیا،
اللہ
کوئی
اللہ
جانے لگے،
یعنی یوسف جی سب ہوش کھو بیٹھے،
ہوش کھو بیٹھے، حواس کھو بیٹھے اور دل بیٹھ گئے۔ اب حضور کے بعد ہمیں جی کے کیا کرنا،
اللہ
جب
اللہ
حضور ہی نہ رہے
تشریف لے گئے،
تو سب نے اپنی تلواریں، ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے تلواریں رکھ دی
اللہ
کہ اب ہمیں جینا ہی نہیں ہے۔ اس میں حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ بڑے جان نثار صحابی تھے، انہوں نے سب کو جمع کیا اور یہ میدان احد سے باہر نکلے اور لوگوں کو روکا اور کہا کہ چلو اس پہاڑی کی طرف، احد کے قریب چلو، احد پہاڑ کے دامن میں یہ واقعہ ہوا تو اس لیے اس کو غزوہ احد کہتے ہیں، کہ احد کے قریب مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔
سبحان اللہ،
آپ سب کو اکٹھا کر کے آپ نے تلوار ہاتھ میں لی اور آپ جو ہے کفار مکہ سے برسر بیکار ہوئے اور آپ لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے جامع شہادت نوش کر گئے۔ ان کے جسم پہ اتنے زخم آئے کہ ان کی لاش مبارک پہچانی نہیں جاتی تھی اور ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔
سبحان اللہ،
حضرت انس بن نظر رضی اللہ عنہ،
کیا بات ہے، کروں کیا، کروڑوں جہاں نہیں، بس صحابہ کرام کی زندگیاں اس کی مصداق تھی۔ اللہ پاک ان کی تربتوں پہ کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے، ان کے لمحے لمحے درجات بلند ہوتے جائیں، اللہ پاک صحابہ کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ ایک کال اور دیجیے گا۔
میرا سلسلے میں سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر اتنا شوق شہادت کیسے بڑھ جاتا ہے جبکہ ان کے پاس ظاہری اسباب کی بھی کمی ہوتی ہے؟
ظاہری اسباب کی کمی ہوتی ہے، اس کے باوجود ان کے اندر شوق شہادت کیسے بڑھ جاتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے نظر میں، ان کے ذہنوں میں صرف اللہ و رسول کی رضا ہوا کرتے تھے، وہ ظاہری اسباب پر، اونٹوں پر، گھوڑوں پر ان کا تکیہ نہیں تھا، وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں،
اللہ
کے لیے، کس کے لیے کر رہے ہیں، اس کے نبی کے لیے، کیوں کر رہے ہیں، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی بقا کے لیے، بس وہ اس جذبے کے سے سرشار ہوا کرتے تھے اور اس شوق شہادت میں وہ آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی مدد بھی فرمایا کرتا تھا، جو کہ شہادت ایک اپنی جگہ ہے، کئی صحابہ شہید ہوئے، کئی جو ہے وہ کئی جنگوں میں شریک ہوئے مگر انہیں شہادت نصیب نہ ہوئی، بعد میں شہید ہوئے، اور کئی صحابہ ہوئے جن کو شہادت جنگوں میں نصیب نہ ہوئی، وہ اپنی طبعی جو زندگی گزارتے گئے اور پھر ان کی ظاہری وفات ہوئی مگر ان کے دلوں میں جان نثاری تھی، جذبہ تھا، وفاداری تھی، وہ شوق شہادت اپنے اندر رکھتے تھے، وہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سب کچھ قربان کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں اس کی مثالیں قائم کی۔ انہی میں منیم بھائی حضرت خباب رضی اللہ عنہ بڑے ہی یعنی جلیل القدر صحابی ہیں، شروع میں نے ان کا ذکر بھی کیا، ان کو بھی اسلام کی پاداش میں، اسلام لانے کی وجہ سے، نبی پاک کی محبت کی وجہ سے بہت تکلیفیں دی گئیں، ان کے حوالے سے کچھ آپ ذکر کریں۔
جی، اس حوالے سے پہلی عرض تو یہ ہے، وہ جو انہوں نے سوال کیا عشق اپنی لڑائی میں خود ہے ہوتا ہے، یہ صحابہ کرام کے فطری طور پر بھی اگر دیکھا جائے نا تو انسان کو اپنی جان، مال، اولاد، یہ چیزیں بہت زیادہ عزیز ہوتی ہیں، یہ یعنی ایک بندے کی اپنی زندگی کے اندر یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر بندہ رہ نہیں سکتا، یعنی بڑی محبت ہوتی ہیں ان چیزوں سے۔ اور صحابہ کرام کے اگر ہم مجموعی طور پر زندگی کو دیکھیں تو صحابہ کرام نے یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، جان کی باری آئی ہے تو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، اگر اولاد کے حوالے سے کوئی معاملہ آیا ہے وہاں پر بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، اور جب مال کی باری آئی ہے تو جس کے پاس جتنا مال تھا اس نے اپنے اعتبار سے وہ سارا مال آقا علیہ السلام کی راہ میں، آقا علیہ السلام کے قدموں پہ نشاور کیا ہے۔ اب اگر بات کریں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ بھی انہی صحابہ کرام میں سے ہیں کہ یعنی جو اولین میں یعنی اسلام لے آئے تھے، شروع کے اندر اسلام لے آئے تھے اور ان کو بڑی تکلیفیں دی گئی تھیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ ان کو کفار مکہ نے بڑی اذیتیں پہنچائیں، بڑی تکلیفیں پہنچائیں، ایک بار نا ان کی تھوڑی کمیز ہٹی ہوئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کی پیٹ پر سفید یعنی زخموں کے اتنے نشان ہیں، آپ دیکھ کر حیران رہ گئے اور حضرت خباب سے پوچھا کہ تمہاری پیٹ پر اتنے سارے نشان کیسے ہیں؟ زخموں کے نشان یہ کہاں سے آئے؟ تو حضرت خباب کہنے لگے اے عمر تم نہیں جانتے تم تو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے جب ہم آقا علیہ السلام کی محبت کا چراغ جلا کر خود کو جو ہے وہ روشن ہوئے اور آقا علیہ السلام پر ایمان لے آئے اس وقت جو ہے کفار مکہ نے مجھ پر جو ظلم و ستم کیا یہ اس کی نشانیاں ہیں کہا کہ جو انگارے تھے دہکتے ہوئے انگارے آگ کے ان پر مجھے لٹا دیا جاتا تھا اور میری پیٹھ کے بل مجھے وہاں پر لٹایا گیا اور میری پیٹھ سے اتنی چربی پگھلی کہ اس کی وجہ سے وہ کوئلے بج گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے ہو گئے کہا کہ اتنی تکلیفیں آپ کو دی گئیں اور اس کے بعد حضرت باب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہا جب مجھے اتنی تکلیفیں دی گئیں میں گھنٹوں بھی ہوش رہا لیکن جب مجھے ہوش آیا تو اللہ کی عزت کی قسم میری زبان پر ایک ہی جملہ تھا لا الہ الا اللہ محمد
سبحان اللہ سبحان اللہ
یہ سارا معاملہ سن کر حضرت عمر مزید آبدیدہ ہو گئے اور جب یہ معاملہ سنا تو اس کے بعد کہنے لگا اے خباب ذرا اپنی پیٹھ سے قمیض ہٹائیے میں آپ کی اس مقدس منور پیٹھ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو آقا علیہ السلام کی محبت میں محبت رسول میں عشق رسول میں جلایا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس قول سے دنیا والوں کو بھی سبق دیا کہا کہ جو پیٹھ آقا علیہ السلام کی محبت میں جلی ہے اس کی آپ نے زیارت کی اور چومنے لگے غور کریں یہاں پر کہ انہوں نے اس طرح مصیبتیں بھی برداشت کی مشقتیں بھی برداشت کی اور اس کے بعد یہ فخریہ بیان کیا یعنی ہم نے یہ ہمیں جو تکلیفیں پہنچی ہیں ہمیں اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے اب یہ تکلیف الگ ہے لیکن جو اس کی خوشی تھی نا یہ کس وجہ سے آئی ہیں یا آقا علیہ السلام کی محبت میں آئی ہیں وہ اس تکلیف سے زیادہ تھی آپ دیکھیں جس طرح ان کا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان ہوا آقا علیہ السلام نے ان کو خود دیکھا تھا کہ فرشتوں نے ان کو ایک نورانی تخت پر لٹا کر ان کو آب رحمت سے غسل دیا تھا اب ان کی قوم کے لوگ جو تھے ان کی قوم کے لوگ فخر کیا کرتے تھے کہ غسیل الملائکہ حضرت حنزلہ کون ہے وہ ہمارے قبیلے سے ان کو غسل بھی فرشتوں نے
دیا آج فخر تو کسی اور موضوع پہ کیا جاتا ہے صحابہ کے فخر کرنے کا انداز وہ تو بس وہ فدا کا امی و ابی کا جو نعرہ تھا نا انہوں نے اس کو اپنی یعنی اس کی حقیقی تصویر وہ تھے صحابہ کرام علی مدوان کہ وہ سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے جیسے کہا ہے کہ اپنی اولاد اپنی مال اپنی جان سب کچھ قربان کر دیتے تھے اور اس پر بھی ان کو بس نہیں تھا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اگر اور جانے مل جائے اور جانے مل جائیں تو وہ بھی قربان کر دی جائے اور اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو وہ بھی خرچ کر دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر آپ کچھ
فرمائیں کروں جیسے دیکھیں غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ یہ وہ مارکا تھا جو حق اور باطل کا سب سے پہلا مارکا اسلام اور کفر کے درمیان سب سے پہلی جنگ تھی تو جو صحابہ کرام اس میں شریک ہوئے ان کا اپنا ایک مقام تھا وہ بدری صحابہ یہ دیگر عام صحابہ کرام کے مقابلے میں فضیلت والے تھے یہ ہر مشورے میں شریک ہوتے بلکہ فاروق اعظم بدری صحابہ کو جمع کیا کرتے تھے اور ان سے مشورہ ارشاد فرمایا کرتے تھے مشورہ لیتے تھے تو ان کا مقام تھا وجہ یہ کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے دین کے لیے رسول اللہ کی محبت میں اپنی جانیں پیش کی اور یہ نکلے اور بات دراصل یہ کہ جیسے سوال ہوا نا کہ یہ شہادت اتنی مطلوب کیوں ہوتی ہے اتنی محبوب کیوں ہوتی ہے یہ تو مرد مومن کی ہے مطلوب شہادت کہ شہادت ہی مرد مومن شہادت ہی اصل زندگی ہے اور پھر کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا نا اللہ اور اس کے رسول نے لڑنے کا نکلنے کا اور اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام تو وہ تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ان کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کا جو بھروسہ ہوتا تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر اب غزوہ بدر میں نہ زیادہ تلواریں ہیں نہ زیادہ نیزے ہیں کسی کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں اور ایسی نکل گئے اس پر
کوئی پیادہ ہے
سپر پاور کے مقابلے میں صرف 313 اور ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں اور بعض پیادہ ہیں اور بعض پیدل ہیں بعض کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے تو کسی نے یہودی نے کہا کہ تم ایسے ہی جا رہے ہو اور کس کے مقابلے میں جا رہے ہو سوچو تو صحیح
صحیح
تو کسی نے اس طرح نظم کیا کہ صحابہ کرام نے اس طرح جواب دیا نہ تیغ و تیر پر تکیا کنجر پر نہ بھالے پر ہمیں بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کملی والے پر
واہ 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 کیا بات ہے یقیناً انہی کی ذات کو وہ پیش نظر رکھتے تھے اور پھر وہ آگے بڑھ جایا کرتے تھے جنگ بدر ہی میں صحابہ کرام کو جذبہ تھا نا جب جنگ کے معاملہ ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ ہوا لشکر کفار کے مقابلے میں آنے کے حوالے سے تو حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی مدینہ چلنے کے ناظرین وہ ذرا یوں ہے کہ عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ جہاں چاہیں ہمیں لے جائیں ہم کبھی بھی وہ بات اپنے منہ سے نہیں نکالیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور جہاں آپ جائیں گے آپ کے ساتھ مل کر مردانہ وار لڑیں گے اور آپ کے قدموں پر اپنی جان نثار کریں گے یہ صحابہ کا جذبہ تھا اور انہوں نے یہ کر دکھایا ہے بدر کا میدان ہو احد کا میدان ہو یا کہ جنگ خندق کا میدان ہو کوئی واقعہ ہو صحابہ کرام کی جان نثاری باکمال تھی. اللہ پاک ان صحابہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے. کچھ کالز دیجیے گا.
محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں محسن بھائی کی آمد مرحبا. محسن بھائی یہ ارشاد فرمائے کروڑوں کیا کروڑوں جہاں نہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دے.
اس کا مطلب پورا ہمارا سلسلہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, یعنی یہ ایک جذبات ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عشق رسول کے جذبات کو قلم بند کیا ہے کہ اگر میرے پاس کروڑوں جانے کروڑوں جہاں بھی ہوں تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان کر دوں, اس پر بھی بس نہیں ہے. یعنی یہ وہ جذبات ہے جو ایک مومن کے ہونے چاہیے, ایک مسلمان کے ہونے چاہیے, کہ وہ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی کہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, میں نے کیا کیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں, حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے عشق میں, صحابہ کرام و اہل بیت اطہار کی محبت میں وہ اپنا مال قربان کرے, اپنے رائے خدا عزوجل میں سفر کرے, لوگوں کی مدد کرے, اسلام کی تبلیغ کرے, اور پھر یہ کہے کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, یعنی میرے پاس اور بھی بہت کچھ ہوتا تو میں وہ رائے خدا میں خرچ کر دیتا, حضور کے دین کے لیے خرچ کر دیتا. ان جذبات کی ترجمانی کی گئی ہے. بس ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی ہمارے جذبات بھی ایسے ہیں کہ ہم سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ رکھتے ہیں محبت رسول میں. تو اگر ہے تو پھر اپنے آپ پر بھی غور کریں کہ میری اپنی کیفیت کیا ہے, کیا میں واقعی سنتوں کا عامل ہوں, کیا میں احکام شرعیہ کا پابند ہوں, کیا میں نمازوں کا پابند ہوں, کیا مجھے صحیح قرآن پڑھنے آتا ہے, کیا مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے وہ روشن لمحات یاد ہیں کہ کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندگی آپ نے گزاری ہے, اسوہ حسنہ پر عمل کا کیا میرا جذبہ ہے. تو پھر اگر نہیں ہے تو اس کو بڑھائیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جائیں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اگلی کال.
ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے عشق رسول. میرا سوال یہ ہے کہ عاجزی کسے کہتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
آمین ویاکم. جی منیم بھائی, عاجزی کسے کہتے ہیں؟
عاجزی کا مطلب یہ جھکنا ہوتا ہے, یعنی بندے کے اندر کوئی تکبر والی بات نہ ہو, بڑائی والی بات نہ ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے, پیسہ دیا ہے, یا علم دیا ہے, یا کوئی بھی اللہ نے نعمت سے نوازا ہے, تو بندہ اس پہ اترائے نہیں بلکہ عاجزی ہونی چاہیے, جھکاؤ ہونا چاہیے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے.
ماشاء اللہ بہت خوب. اگلی کال.
میرا نام امانت تاری ہے. عشق رسول کے رنگ سلسلہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. محسن بھائی میں آج آپ کو یہ شعر سناؤں گا. کرو تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کرو کیا کروڑو.
آمین آمین جزاک اللہ. اللہ کرے کہ ہم اس کے مستاق بن جائیں. حضرت ام عمار رضی اللہ تعالی عنہا, یہ بھی ایک صحابیہ ہیں, ان کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تعلق, عشق و محبت کا انداز, اس پر آپ کو ذکر فرمائیں.
حضرت ام عمار رضی اللہ تعالی عنہا, ان کی عشق و محبت اور عقیدت کا جو والہانہ انداز ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. کئی واقعات ملتے ہیں, ایک مشہور واقعہ جن کا یہی ہے کہ جنگ احد کے اندر یہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ساتھ میں ان کے دو بیٹے بھی تھے حضرت عمارہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دو بیٹے بھی تھے. جب یہ آئیں تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کفار جو ہے وہ حملہ کرنے والے تھے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے والے تھے تو یہ خنجر لے کر سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. جب ایک شخص نے, ایک ملعون نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ تلوار چلائی, تو اس نے جیسے ہی تلوار چلائی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے آ کر اس تلوار کو روکا اور اس کو اپنی پیٹھ پر لے لیا.
اللہ,
یعنی بڑی جاں بازی کے ساتھ اور بڑی بہادری آپ نے دکھائی
حضور کی حفاظت,
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے, اور بڑی جاں بازی کے ساتھ جو ہے انہوں نے جنگ کا یہ آغاز کیا, اور اس وقت یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آ کر کھڑی رہی. اس کے بعد ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں, اور اس شخص کو آپ نے زوردار مارا بھی تھا. جس شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر, جس ملعون شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر تلوار چلائی تھی, آپ نے اس کو زوردار تلوار ماری.
یعنی اگر ان کو ہم یہ غور کریں کہ ان کا یہ عمل کیوں تھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے تھا نا, کہ حضور کی محبت کی وجہ سے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں ایک صنف نازک ہوں, میرا یہ کام نہیں ہے, مگر وہ محبت رسول میں وارفتہ تھی, وہ آگے بڑھ گئی اور انہوں نے اپنا سا کام کر دیا. میں اور آپ ہم غور کریں, مدینہ جنہ کے ناظرین غور کریں کہ اللہ نے ہمیں طاقت دی, ہمیں عزت دی, ہمیں شہرت دی ہے, کیا ہم اپنے منصب, اپنی شہرت, اپنی عزت, اپنے مال اور اپنے مقام کے مطابق کیا عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ چرچا کرتے ہیں؟ کیا سنتوں کو اس طرح عام کرتے ہیں؟ اس بات پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حضرت ام عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون ہو کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں وہ کچھ کر جائیں کہ جو آج بڑے بڑے مرد سوچ بھی نہ سکیں، مگر ہم ایک عشق رسول کا دعویٰ کرنے کے بعد اپنی زندگی کو ہی نہ بدل پائیں. اپنی زندگی بدلنے کے حوالے سے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. حضرت ام عمارہ کے حوالے سے مزید آپ کچھ فرمانا چاہیں؟
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا انداز دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے، اور ان کے اپنے فرزند کا، ان کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ مجھے اس جنگ کے اندر ایک شخص نے زوردار جو ہے اس نے تلوار مجھے ماری تھی اور اتنا زخم ہو گیا تھا کہ خون بہ جا رہا تھا، رک ہی نہیں رہا تھا. تو ان کی والدہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا کپڑا پھاڑ کر اس پر باندھ
دیا.
جیسے باندھانا، اب وہ شخص جس نے ان کے بیٹے کو زخمی کیا تھا وہ سامنے آ گیا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، فرمایا ام عمارہ یہی ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا. آپ نے اس کو زوردار ہاتھ مارا اور ایسا ہاتھ مارا کہ وہ زخمی ہو کر گر پڑا اور اٹھ نہیں سکتا تھا، اور بڑی مشکل سے گھسٹ گھسٹ کر وہ چلنے لگا اور بڑی مشکل سے وہ بھاگا وہاں سے. اب وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، اے ام عمارہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اتنی ہمت عطا فرمائی ہے. اس پر وہ بڑی خوش ہوئی اور اس کے بعد عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میری آپ سے عرض ہے کہ مجھے اور میرے پورے گھرانے کو، میرے شوہر کو، میرے بچوں کو جو ہے وہ جنت میں اپنی خدمت گزاری کا طرف عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، مولا ان سب کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے، جنت میں میرا رفیق بنا دے. اب اس سے آگے والا جملہ دیکھیے، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دعا کے بعد اتنی خوش ہوئی کہ فخر کے ساتھ دنیا والوں کو یہ کہتی پھرتی تھی کہ اس دعا کے بعد کی کوئی مصیبت مجھ پر آ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں.
اللہ، یوسف کو حاصل زندگی مل گیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے وہ کلمات مل گئے جس کے لیے اپنی زندگی کو یہ ساری کوششیں کر رہی تھی کہ بس جس آقا کو دنیا میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں جنت میں کاش ان کے قدموں میں جگہ مل جائے، ان کے پڑوس میں جگہ مل جائے، وہاں بھی ہم حضور کی زیارت کرتے رہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی معیت ہم کو مل جائے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے صحابہ سے محبت دیکھیے، ان جان نثاروں سے محبت دیکھیے کہ دعا بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ان کو میرا جنت میں رفیق بنا دے. کسی صحابی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ حضرت وہ جنہوں نے عرض کیا تھا وضو والے جو صحابی ہیں،
حضرت ربیہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تمہیں جنت دے دی گئی مگر تم میرے ساتھ جو ہے وہ اس معاملے میں مدد یوں کرو کہ تم نوافل کی کثرت کرو. تو یہ حضور کی صحابہ سے محبت تھی، صحابہ کرام کی یہ جان نثاری تھی کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح انداز محبت اختیار کیا کرتے تھے. انہی صحابہ میں اپنی وارفتگی کا اظہار کرنے والے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. تو غلام الدین میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویسے بہت سارے واقعات مشہور ہیں، وہ جو بکری کا والا واقعہ ہے، آپ کے بیٹوں کے زندہ کیے جانے والا واقعہ ہے، اس طرح اور بھی واقعات ہیں حضرت جابر کے، اور بڑا مشہور نام ہے حضرت جابر کا. محبت رسول میں، عشق رسول میں، وارفتگی میں ان کا کیا انداز تھا؟
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ احد میں شریک نہیں ہو سکے تھے
جی،
اس وجہ سے کہ ان کے والد محترم نے ان کو اس لیے گھر پر چھوڑا کہ ان کی سات بہنیں تھیں. اب چونکہ عورتوں کو میدان جہاد میں جانا منع ہوتا ہے، مجبوری میں ان کو وہاں رکھا جاتا ہے، تو آپ کے والد نے آپ کو یہ کہا کہ تم بہنوں کے پاس رہو، اور آپ جو ہے غزوہ احد کے لیے تشریف لے گئے. تو اب جب غزوہ احد ختم ہوا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، تو پھر ایسا کوئی واقعہ ہوا کہ کفار نے دوبارہ سے حملے کرنے کی کوشش کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے غزوہ احد میں شریک ہونے والوں کو حکم دیا کہ دوبارہ تیاری،
اللہ کے نام پھر چلو،
دوبارہ تیاری کرو. اب محسن بھائی حال یہ تھا کہ صحابہ کرام کے زخموں سے خون بہ رہا، اور ابھی ابھی غزوہ احد سے آئے تھے، سب تھکے ہوئے تھے، اپنے زخموں پر کوئی جو ہے مرہم لگا رہے تھے، کوئی اپنے زخموں پر کپڑے باندھ رہے تھے، اس طرح کا معاملہ تھا. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، ابھی غزوہ احد سے آ کر بیٹھے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ صرف وہی جائیں گے جو ابھی غزوہ احد سے آئے.
اللہ
جو ابھی غزوہ احد میں شریک تھے، جو ابھی ہمارے ساتھ غزوہ میں شریک تھے، صرف وہی جائیں گے، اور دوبارہ ہم نے وہاں کفار کے مقابلے میں جانا ہے. صحابہ کرام کی اطاعت صد مرتبہ، اللہ اکبر. صحابہ کرام نے بغیر کسی پسو پیش کے، بغیر کسی عذر کے، فوراً تیاری کی، اور سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جمع. اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی غزوہ احد میں شریک نہیں ہوئے تھے، یہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا رسول اللہ میرے والد نے منع کیا تھا، جو کہ غزوہ احد میں شہید ہو چکے ہیں، انہوں نے مجھے بہنوں کے پاس گھر میں چھوڑا تھا، کہ بہنوں کے پاس بھی کسی کو ہونا چاہیے، کسی مرد کو ہونا چاہیے، اور میں آپ کے ساتھ غزوے میں نہیں جا سکا تھا، یا رسول اللہ اب مجھے اپنی ہمراہی کا شرف عطا فرمائے۔ اور انہوں نے اتنا اصرار کیا، اتنا اصرار کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت مرحبا
دی۔ یعنی یہ محبت تھی نا حضور کی دین کے لیے، کہ بس حضور آپ کے ساتھ میں چلا چلوں اور آپ کی خدمت کی مجھے سعادت مل جائے۔ سبحان اللہ، پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام کا انداز کروں کیا، کروڑوں جہاں نہیں کہ مزداق تھا۔ میں اور آپ اس شعر پر اپنے آپ پر بھی غور کریں کہ میرا اور آپ کا انداز کیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے اشعار میں ہمارے عشق کو جو ہے وہ ابھارنے کی بڑی کوشش کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار کو پڑھیں، کسی اچھے نعتخواں کی آواز میں ان کو سنیں، اس کی تشریح کو سمجھیں، انشاءاللہ عزوجل عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا بڑھے گا، اور جب عشق رسول بڑھے گا عمل کا جذبہ بھی بڑھے گا، آپ کا عمل بھی بڑھے گا، آپ کا کردار بھی اچھا ہوگا۔ اور دیکھیں، ایک اچھا مسلمان، ایک سچا عاشق رسول، اس کے عمل و کردار سے اظہار ہوتا ہے کہ واقعی وہ عاشق رسول ہے، وہ جان نثار ہے، وہ وفادار ہے، دین کا درد رکھنے والا ہے، دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانے والا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ سب قربانیاں اسی لیے دی کہ دین جو ہے وہ آخر رہتی دنیا تک پہنچے، اور پھر صحابہ کرام کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج دنیا کے چپے چپے میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے گونج رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ کاش ہمیں بھی ان کا جذبہ نصیب ہو جائے، ان کی طرح دین کا درد نصیب ہو جائے، اور ہم بھی دین کے لیے، اسلام کے لیے، محبت رسول کے لیے کچھ کر گزرنے کا ذہن بنائیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اور اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، ہفتہ وار اجتماعات میں آئیے، عشق رسول بڑھانے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کیجیے، مدنی مذاکرے میں شرکت کیجیے۔ انشاءاللہ عزوجل عشق رسول بھی بڑھے گا، عمل کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ اللہ پاک ان صحابہ کرام کی جن کا ہم نے تذکرہ کیا اور دیگر صحابہ کے مزارات پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا